بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, متفرق سوالات کی یہ نشست ہے. خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے ان موضوعات پر تبادلہ خیال کریں, دین, فکر, سماج, سیاست, فلسفہ, اسی طریقے سے وہ موضوعات جو عام آدمی کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ابہام پیدا کرتے ہیں. غامدی صاحب سے جانیں کہ چیزوں کو اپروچ کرنے کا صحیح زاویہ نظر کیا ہے اور درست نتائج تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. آغاز کرتے ہیں اس نشست کا. حزب سابق ہمارے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سورہ اعراف کا آپ حوالہ دیتے ہیں, پانچ حرمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کر دی ہیں اخلاقی حرمتوں کے ذیل میں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو اسم کا لفظ ہے جس کا ترجمہ آپ اختلفی سے کرتے ہیں, عام طور پہ جو مترجمین ہیں ان کے ہاں اسم کا ترجمہ گناہ سے کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اتنی محکم بات اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے تھے جو رہتی دنیا تک کو اخلاقی حرمتوں کے بارے میں ایک پورا لائحہ عمل اور ضابطہ دیتی ہے, تو وہاں پر ایسا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کہ جس کے ترجمے تک ہی میں اختلاف ہو گیا. ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو محکمات ہیں یہ بالکل سیدھی سیدھی ہیں اور ان کو اللہ کھول کھول کے بھی بیان کرتا ہے, لیکن ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جس کے ترجمے تک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مترجمین میں اختلاف ہے. اگر مترجمین میں اختلاف ہے تو پھر حرمتوں کی حدود کیسے واضح ہوں گی, اور اگر وہ واضح نہیں ہوتی تو اتنی اہم بات سے رہتی دنیا محروم رہ سکتی.
یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. جب کوئی مترجم ترجمہ کر رہا ہوتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ اس نے کسی آیت کو, کسی جملے کو کس مفہوم میں لیا, کس سیاق و سباق میں دیکھا. یہ ساری چیزیں ترجمے پر اثر انداز ہوتی ہیں. ترجمہ میں کروں یا کوئی اور کرے, ترجمہ اصل میں میرا فہم ہے, اور فہم کے معاملے میں یہ کہنا کہ اس میں ادنا درجے میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ رہنے دی جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کو ہمارے جلیل القدر استاذ بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں. قرآن مجید میں اگر قطعی الدلالہ کی بحث کو آپ دیکھیں, وہ استاذ امام کے ہاں دیکھیں, امام حمید الدین فراہی کے ہاں دیکھیں, ان کی تفاسیر میں بھی یہ بحث ہوئی ہے, تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ دو چیزیں اختلافات کا باعث بن جاتی ہیں. یہ اختلافات کیا ہیں؟ فہم کے اختلافات. ایک یہ کہ کسی موقع پر آپ کا علم پورا نہیں تھا, اور یہ علم پورا نہیں تھا اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہے. بڑے سے بڑے عالم کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوق کل ذی علم علیم, یعنی بڑے سے بڑا عالم بھی بعض اوقات کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, یا کسی چیز کو اس طریقے سے نہیں سمجھتا, یا اس کے دائرہ علم میں وہ چیز نہیں آئی ہوتی. اسی طریقے سے علم میں تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن تدبر میں کمی ہو جاتی ہے. جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں, تفسیر کر رہے ہیں, کسی چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, تو تمام چیزوں کا آپ کو احاطہ کرنا ہوتا ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے اور کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس میں تین بڑے مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے. آپ نے لفظ کو بالکل ٹھیک متعین کر لیا, آپ نے جملے میں اس کے محل کو متعین کر لیا, کیونکہ جیسے ہی آپ اس دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات لفظ کے معنی یا اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم وہ کسی تخصیص میں تبدیل ہو جاتا ہے, وہ تجرید کے نتیجے میں اپنے اندر کوئی کمی بیشی کر لیتا ہے.
تجرید
یعنی کچھ چیزیں کسی لفظ کے مفہوم سے نکل گئی ہیں اور کچھ باقی رہ گئی ہیں. یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس جملے کو سیاق و سباق میں رکھتے ہیں, اس کے کانٹیکسٹ میں. یہ تینوں مراحل ہیں, ان سے آپ نے گزرنا ہے. تینوں مراحل سے گزرتے ہوئے اگر ادنا درجے کی بھی غفلت ہو جائے, یا کسی جانب توجہ نہیں ہوئی, یا وہ چیز موضوع نہیں تھی, تو اس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی سمجھنی چاہیے, اور مجھے خود اپنے علمی کام کے دوران میں اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے کہ ہم کسی چیز پر غور کر رہے ہوتے ہیں, اس کے تمام متعلقات کا علم بھی رکھتے ہوتے ہیں, تدبر کرنے بیٹھے ہیں, لیکن مسئلے کے بارے میں اس موقع پر توجہ نہیں. توجہ نہ ہونے کے کیا اسباب ہیں, وہ کبھی زیر بحث نہیں آیا, اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا. یہ چیزیں اگر موجود نہیں ہیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ بیداری کے ساتھ آپ کی نگاہ اسی جگہ پڑے, وہ نہیں پڑے,
کنسنٹریشن نہیں ہوتی.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کرنا جو آپ کے سوال میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ نہ اس میں علم کی قلت اثر انداز ہو, نہ تدبر کی کمی اثر انداز ہو, اور بس اس طرح کے الفاظ میں بات بیان ہو جائے کہ جس کے بعد اختلاف کی گنجائش ختم ہو جائے. یہ زبان بیان کے حسن کو مجروح کرتا ہے. اس کے نتیجے میں تو پھر اسپارٹ قسم کی ریاضیاتی باتیں کی جا سکتی ہیں. تو قرآن ایک زندہ کلام ہے, وہ اعلیٰ ترین ادب کا نمونہ ہے. اس میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے اس میں عربی زبان کے بلیغ اور فصیح ترین اسالیب پیش نظر ہیں. لفظ کی فصاحت, کلام کی بلاغت, ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے. جب اس میں آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے پاس عمومی زبان کا علم ہو, ادب کا بہت اچھا ذوق ہونا چاہیے. جس طریقے سے آپ ہر آدمی سے جو اردو زبان جانتا ہے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ غالب کو یا میر کو یا اقبال کو یا اسی طریقے سے اور بڑے شاعروں کو ادیبوں کو اس طرح سمجھ سکے گا. یہ ساری چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں. تو عام آدمی کو جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے یا فلاں آیت میں لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے, تو وہ چونکہ اس ساری مشقت سے واقف نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنی تھی تو ایسے لفظوں میں کیوں نہیں بیان کر دی کہ جس کے نتیجے میں اختلاف کی گنجائش نہ رہتی. تو بعض اوقات وہ الفاظ اس لیے انتخاب کیے جاتے ہیں کہ وہی زبان میں رائج الفاظ ہوتے ہیں, بعض اوقات اس لیے انتخاب کیے جاتے ہیں کہ وہ معروف ترین الفاظ ہوتے ہیں, بعض اوقات اس لیے انتخاب کیے جاتے ہیں کہ انہی کے اندر کلام کا سارا حسن چھپا ہوا ہوتا ہے, بعض اوقات اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو لفظیات ہیں کسی کلام کی وہ اصل میں اس کے اسٹرکچر اور فارم کی خوبصورتی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو دسیوں چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہمارے جیسے لوگ لکھتے ہیں کہ لفظ کا انتخاب کیسے کرنا ہے. قرآن مجید تو پھر ادب کا بہترین نمونہ ہے, اور یہ معلوم ہے کہ اس کے سامنے اس وقت کا عربی زبان کا سارا ادب گنگ ہو کر رہ گیا تھا. یہ میں نے اس لیے تمہید میں بات کی کہ عام آدمی جب اس طرح کی چیز دیکھتا ہے تو وہ تردد میں مبتلا ہوتا ہے. اب اصل چیز کو دیکھیے کہ وہاں کیا ہوا ہے. قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت عمومی مفہوم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ تنہا استعمال ہو گئے. جیسے مثال کے طور پر لفظ منکر ہے. منکر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جو برائیاں مانی ہوئی برائیاں ہیں ان سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
لیکن جس وقت میں ان الفاظ کو استعمال کروں گا تو اگر تو میں نے تنہا استعمال کیا ہے تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے برائی. اگر میں نے یہ لفظ استعمال کیا اور اس کے ساتھ برائیوں کی کچھ اقسام ہیں جن کو میں نے عطف کر دیا ہے, یعنی عطف کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ اور کہہ کے بول دی ہیں. مثلا منکر کے ساتھ میں نے بغی کا لفظ بھی بول دیا ہے, منکر کے ساتھ میں نے فاحشہ کا لفظ بھی بول دیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں تجرید کروں گا. تجرید کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ منکر کی کیا اقسام ہوتی ہیں, یعنی برائی کس کس قسم کی ہوتی ہے. تو اس برائی میں سے اب فواہش نکل جائیں گے کیونکہ وہ الگ سے بیان ہو گئے, بغی نکل جائے گی کیونکہ وہ الگ سے بیان ہو گئی. تو برائی ہی ترجمہ ہے, لیکن یہ دو نکلنے کے بعد جو باقی بچے گا اب اس کو بیان کرنا ہے.
اچھا.
تو یہاں بھی یہی ہوا ہے سورہ اعراف کی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اسم اختیار کیا. اسم اصلاً تو گناہ کے معنی میں ایک عام لفظ ہے, جیسے منکر کا لفظ ہے. یعنی جتنے گناہ ہیں ان سب کے لیے ہم اسم بول سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو تنہا اسم کا لفظ وہاں نہیں استعمال کیا. اگر آپ تنہا استعمال کریں تو اب یہ دیکھیے کہ اسم میں فواہش بھی شامل ہے, اسم میں سرکشی کی نوعیت کے گناہ بھی سب شامل ہیں. یعنی انسان نے ڈاکہ ڈالا ہے, انسان نے قتل کر دیا ہے, یہ بغی کی نوعیت کی چیزیں ہیں, یہ سب بھی اس میں شامل ہیں. اس میں شرک بھی شامل ہے, اس میں بدعت بھی شامل ہے. تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ استعمال کیا ہوتا اسم, تو پھر اس کا یہ صحیح ترجمہ تھا کہ گناہ. جب چنانچہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تو یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں اسم اور عدوان. تو یہاں آپ پھر اسم کو عدوان سے الگ کر کے بیان کریں گے نا, کیونکہ عدوان بھی گناہ ہے اور اسم بھی گناہ ہے. یہی صورتحال یہاں ہے کہ یہاں تنہا اسم استعمال نہیں ہوا, بلکہ اس کے ساتھ بعض دوسری چیزوں کو جو اسمی کی نوعیت کی ہیں الگ کر دیا گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تجرید ہو جانا لفظوں کے استعمال میں. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو بعض اوقات گناہ جری کر دیتا ہے. تو اس میں کہا ہے کہ اخذت العزت بالاسم, یعنی گناہ نے اس کے اندر ایک خاص طرح کی ضد اور عناد پیدا کر دی ہے. تو وہاں دیکھیے صرف لفظ اسم ہے, تو اسم کی ہر قسم, ہر گناہ اس میں شامل ہے.
ٹھیک.
یعنی گناہ کی نوعیت کیا ہے, تاہم اس میں بھی اگر آپ کانٹیکسٹ میں جائیں گے یا سیاق و سباق میں جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں اسم سے مراد کیا, تکبر. یہ ہماری اپنی زبان میں بھی یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس پر متنبہ نہیں ہوتے. تو عربی زبان میں جس وقت آپ ایک جامع تعبیر استعمال کرتے ہیں اور وہ تنہا استعمال کرتے ہیں تو ہر چیز اس کا حصہ بن جاتی ہے, اور جس وقت آپ اس کے ساتھ اسی کی اقسام اسی کی اصناف کو عطف و معطوف کے طریقے پہ بیان کرتے ہیں تو تجرید ہو جاتی ہے. تو یہاں کوئی معنی میں اختلاف نہیں ہوا. اسم کا مطلب ہے گناہ. اس گناہ کے اندر سے پہلے فواہش الگ کر دی اللہ تعالیٰ نے, پھر بغی یعنی سرکشی کی نوعیت کی چیزیں جان مال آبرو کے خلاف جو سرکشی کا ارتکاب ہوتا ہے اس کو الگ کر دیا, شرک کو الگ کر دیا, بدعت کو الگ کر دیا. اب ان کو نکال دیں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حق تلفی. تو اصل میں گناہ کے جو اقسام یا اصناف ہیں وہ سارے اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو پھر کوئی چارہ ہی نہیں رہتا کہ یہاں اس کا ترجمہ آپ حق تلفی کریں. تو یہ وجہ ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. زبان کے اس اسلوب کو اگر لوگ جانتے ہوں تو انہیں کبھی غلطی نہ لگے. اب رہی یہ بات کہ باقی لوگ یہ کیوں نہیں کرتے, ان کی توجہ نہیں ہوئی کہ یہاں قرآن مجید اس پہلو سے بات کو بیان کر رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ کریں, قرآن مجید کے غالب کا بھی ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو دیکھتے رہیں کہ کسی چیز کی جانب اگر کسی بڑے سے بڑے شارح کی توجہ نہیں ہوئی اور آپ توجہ دلا سکتے ہیں تو توجہ دلائیں. تو میں نے ایک طالب علمانہ خدمات انجام دی ہے کہ اس جانب توجہ دلا دی ہے کہ یہاں اسم کا لفظ اس تجرید کی وجہ سے اب حق تلفی کے لیے رہ گیا ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ گناہ ایک الگ ترجمہ ہے اور حق تلفی ایک الگ ترجمہ ہے. گناہ ایک جامع تعبیر تھی, جب گناہ کی بہت سی اقسام کو الگ بیان کر دیا تو اب باقی کیا رہ گیا ہے گناہ میں سے؟ حق تلفی رہ گئی. یہ وجہ ہے اس
کی. بالکل واضح ہو گئی بات. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ جو آتا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا وینہى عن الفحشاء والمنکر, تو اب وہ فحشاء منکر الگ بغی آیا ہے تو منکر میں سب شامل تھے لیکن الگ سے بھی منکر بیان کیا.
اسی لیے میں نے سب سے پہلے منکر کی مثال دی کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ جانتے ہیں آپ کہ ہمارے دین میں بہت سے دین اور شریعت کے ابواب ہیں جن کے لیے من جملہ اصول عامہ ہے یہ بات کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مبنی ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب ہم مبنی کہتے ہیں تو معروف کے لفظ کو ہر نیکی کے لیے بول رہے ہوتے ہیں, منکر کے لفظ کو ہر برائی کے لیے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آیت آپ نے پڑھی سورہ نحل کی, اس میں آپ دیکھیے کہ جب بغی کو قرآن نے الگ کر دیا اور فاحشہ کو الگ کر دیا تو اب یہ دو اس میں شامل نہیں ہوں گے, باقی جو گناہ ہیں وہ رہ جائیں گے.
بالکل ٹھیک ہے. سو آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا, اسی سے متعلق ایک سوال ہے. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ عربی کے معنی مفاہیم یا زبان و بیان کی باتیں بیان کرتے ہیں تو جو لوگ عربی زبان مثلا جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, ایک بڑا ابہام لوگوں کا پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے سے بھی قریب تھے, ان کے ہاں وہ محاورے استعمال میں بھی تھے, ان کے ہاں عرف میں بھی وہ چیزیں شامل تھیں, لیکن اگر وہ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بندہ مثلا غالب کے دور میں دلی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آج کے دور میں ہے تو آج یہ دعویٰ کرے جی کہ اس زبان سے یہ مراد ہے اور ان لوگوں نے بات نہیں سمجھی, ان کی توجہ نہیں ہوئی. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان کی توجہ ہونی چاہیے چونکہ ان کی زبان تھی, وہ زیادہ بہتر جانتے تھے, اس محاورے اس عرف میں رہتے تھے.
یہ بات تو دنیا کے کسی علم کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی کہ جس زمانے میں وہ علم پیدا ہو اسی زمانے میں اس کے سارے محققین بھی پیدا ہو جائیں, سارے علماء بھی پیدا ہو جائیں. پھر تو امام ابو حنیفہ کی بات بھی نہیں سننی چاہیے تھی. پھر تو جتنے آپ کے بڑے بڑے زبان کے ماہرین بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی اٹھا کے ایک
طرح عجمی تھے, زیادہ
عجمی ہیں ان میں زیادہ تر. تو لغت کے معاملے میں, نحو کے معاملے میں بڑا کام کیا ہے لوگوں نے. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے زبان پر کام کیا, سیبے ہے, جیسے فرا ہے, جیسے اخفش ہے, جیسے زمخشری ہے, یہ سب کے سب لوگ اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں اور سب کے سب عرب بھی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات تو بالکل ہی بے معنی بات ہے. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب ایک زبان میں کوئی اعلیٰ کلام وجود میں آ جاتا ہے, جیسے غالب نے شاعری کر دی ہے, جیسے فردوسی نے شاعری کر دی, تو پھر اس سے اعتناب برتنے کے لیے اہل علم پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. اور یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا کہ آپ پورے شاہ نامے یا پوری بال جبریل یا پورے دیوان غالب کی ایک ایک چیز کے اوپر غور کر لیں. غور و فکر کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے, یہ عمل جاری رہتا ہے. تو یہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کہیں آسمان سے نہیں آتا, وہ انہی بزرگوں کی تعلیمات کا نتیجہ ہے, ان کے کام کا نتیجہ ہے. انہوں نے وہ ساری چیزیں فراہم کر دی ہوتی ہیں, انہی کی تصنیفات, انہی کا کیا ہوا کام ہے جس کے ذریعے سے زبان کا یہ علم منتقل ہوتا ہے. اس کو آپ اطلاق کر کے دکھاتے ہیں, اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. میں نے اسی لیے پہلے تمہید میں بہت سی گفتگو کی کہ نظر انداز ہو گئے, یا اس پر توجہ نہیں ہوئی یا اس کی جانب اس طرح سے توجہ دلائی نہیں گئی یا حالات میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ لوگ متوجہ ہوتے. یہ جو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے, تو وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض اوقات ایک نئی چیز آ جاتی, بعض اوقات ایک نیا حادثہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمانے اور حالات کے تغیر سے آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ نے یہ کیا بات کہی تھی. تو یہ اسباب ہیں جو انسانوں کو فراہم ہوتے ہیں اور اس میں علم اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر ارسطو افلاطون پیدا ہو گئے ہیں تو ہم یہ توقع کریں کہ آئنسٹائن کے زمانے تک سائنس کی جو ترقی ہے تو وہیں ہو جانی چاہیے تھی. تو جیسے سائنسی علوم میں لوگ بعد میں آتے ہیں اور وہ اپنے سے پہلے کے اہل علم نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے ان پر توجہ دلاتے ہیں, علم کی اس روایت کے اندر مزید تحقیقات کرتے ہیں اور نئے نئے پہلوؤں کو واضح کرتے رہتے ہیں, تو یہی چیز دین کے علم میں بھی ہوتی ہے. یہ کسی کی تحقیر نہیں ہوتی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بات اگر امام ابو یوسف نے سمجھی ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ تو شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے, تو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی. یعنی یہ سمجھنے کا عمل اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں ہے ہی ایسے کہ جب پہلے بنیادیں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر آگے بڑھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ گزشتہ چند صدیوں میں وہ جو تفقہ فی الدین کا عمل تھا وہ بہت کمزور ہوا ہے امت میں, جو ماضی کی علمی روایت ہے ان کے اختلاف بھی ہوتا ہے. اور ڈاکٹر حمید اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ خود جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر کوئی 70-75% آراء امام حنیفہ کی آراء سے بھی مختلف ہیں جو ان کے اپنے شاگردوں نے قائم کی. اگر یہ روایت موجود تھی ماضی کے اندر اس طریقے سے چل رہی تھی اور اساتذہ سے ان کے شاگرد اختلاف کر رہے ہیں, فقہ مرتب ہوئی اس میں صاحب ترجیح آ گیا ہے, انہوں نے مفتبی اقوال میں اپنے استادوں سے اختلاف کیا, تو وہ بنیادی محرک کیا ہے آپ کی نظر میں کہ جو اس روایت کو جامعیت تقلید اور محض کسی کی اتباع میں روکنے کا باعث بن گیا؟
میرے نزدیک اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. یعنی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, یہ بالکل فطرت ہے. یعنی ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے, بڑا آدمی پیدا ہوا ہے تو لوگ اس سے سیکھیں گے, جب اس سے سیکھتے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ان کی ایک وابستگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ وابستگی اگر بہت بڑے پیمانے پر ہو جائے, ہماری تاریخ میں بھی بڑے جلیل القدر لوگ ہوئے ہیں, تو وابستگی اگر بہت بڑے پیمانے پر ہو جائے تو لوگ اس وابستگی کے نتیجے میں پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کریں. ان کے اوپر یہ چیز طاری ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی تھا یا چند اتنے بڑے آدمی تھے, تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے, کیا چیز اور واضح ہونے والی رہ گئی ہے. عام طور پر اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو وہ اس فطری احساس میں مبتلا ہوتے ہیں. اس فطری احساس میں جب وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو اب ان کے اندر بھی تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے نا کہ جو کبھی نہ کبھی کسی چیز کو چیلنج کر دیں گے. یعنی جس طرح انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ وابستگی میں جیتا ہے, اسی طرح اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے گا کہ جو ذرا تردد کا اظہار کرے گا. تو کیا عام لوگوں میں یہ تردد پھیلتا چلا جائے؟ کیا وہ اسی طریقے سے چیزوں پر غور کر کے کسی چیز کو ترک و اختیار کریں؟ تو بالعموم پھر یہ ہوتا ہے کہ اہل علم یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کو وابستہ رہنا چاہیے. یہ تقلید کا ایک وہ پہلو ہے کہ جس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ کہیں عام آدمی اپنے اجتہادات نہ فرمانا شروع کر دیں,
انتشار کا شکار نہ
اور انتشار ذہنی کا شکار نہ ہو جائے اور وہ ان چیزوں کو موضوع نہ بنا لے جن کی اس کے اندر اہلیت نہیں ہے. انسان رکتا نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ طب کا علم کتنی ترقی کر چکا ہے, لیکن ایک عام آدمی بھی بعض اوقات دواؤں کے نام جان لیتا ہے اور معلومات اسے ہوتی ہیں, مرضوں کی تشخیص بھی. بارہا اس کا تجربہ آپ کو ہوا ہوگا کہ آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہر آنے والا ایک نسخہ تجویز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں غلطیوں کے بڑے امکانات ہوتے ہیں. اس کا امکان ہوتا ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ کم علم کی بنیاد کے اوپر بڑے فیصلے کرنے لگ جائے گا. تو لوگوں کی ہمدردی میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے. جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس دائرے میں نکلیں. یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر بڑے اہل علم کے ہاں بھی اپنی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ نفسیاتی پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی فکر کو یا کسی زاویہ نظر کو اقتدار کی طاقت حاصل ہو جائے, تو ظاہر ہے اقتدار کی طاقت جب اس کو حاصل ہوتی ہے تو اوپر سے اس کو نافذ کرنے کی بعض اوقات روش بھی پیدا ہو جاتی ہے. ہوئی ہے, دنیا بھر میں ہوئی ہے, اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو وہاں سیاست وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور اسی کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو مثال کے طور پر فقہ حنفی کے ساتھ ہوا, کہ جب عباسیوں نے اپنی حکومت یا اپنی سلطنت کے لیے قاضی ابو یوسف کا انتخاب کر لیا تو اب قانونی لحاظ سے تو یہ ضروری نہیں کہ ایک محکم نظام ہو جس کے تحت فیصلے کیے جائیں. قانونی نظام اپنی فطرت میں انتشار کو پسند نہیں کرتا. ان کو قاضیوں کو مقرر کرنا ہے, ہر جگہ فیصلے ہونے ہیں, دیہات میں بھی ہونے ہیں, چھوٹی جگہوں پر بھی ہونے ہیں. ان میں اگر ایک آدمی ایک فیصلہ کرے, دوسرا فیصلہ کرے, تو قانونی انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو ایک محکم نظام اور اس کے اصول پر قائم رکھنے کے لیے یہ تقلید کی ضرورت ہوئی. تو یہ خالصتاً انتظامی امور ہے, یعنی لوگوں کو انتشار سے بچانے کے لیے بعض چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے, ورنہ اصل بات وہی ہے کہ لوگ دین پر غور کریں, اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق غور کریں, اہل علم علم کی روشنی میں غور کریں, اور عام لوگ اہل علم کی رہنمائی میں اپنے دین کو سمجھیں, اور جو بات ان کی پھر سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کریں. یہ جو دوسری بات میں نے کہی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتائی جائے, کہ عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ دیکھ لیا, بیٹھ گئے اس کے اوپر انہوں نے اجتہاد فرمانا شروع کر دیا. عام لوگوں کو حق ہے کہ وہ دین پر غور کریں, عام لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے علماء کی آراء پر غور کریں, لیکن اہل علم کی رہنمائی میں. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک آدمی اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کو خیال ہوتا ہے کہ دیوبندی علماء ذرا مختلف بات کر رہے ہیں, تو اب وہ ان سے ان کی بات سمجھے, اور پھر جو بات سمجھے اس کو اپنے اہل علم کے سامنے بھی رکھے. گویا اس نے دو تین اساتذہ کا انتخاب کر لیا ہے, اور پھر وہ ان کی رہنمائی میں ان کا استدلال سمجھنا چاہتا ہے. اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس میں دیوبندی علماء کی رائے زیادہ بہتر ہے, اختیار کر لے. یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا, وہ یہی طریقہ اختیار کرتے تھے. لیکن اس طریقے کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ایک یہ کہ آدمی میں علم کی سچی طلب ہو, یعنی یہ نہیں کہ ایک بات یہاں سے سنی اور اس کے بعد پھینک ماری. دوسرے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے کہ تھوڑا سا علم حاصل ہوا اور اس کے بعد آپ نے اپنی آرا دینی شروع کر دی اور آپ نے ہر چیز کی تقلید کرنی شروع کر دی. تو اگر لوگ اپنی تربیت کریں اور اہل علم بھی ان کی یہ تربیت کریں اور ان دو چیزوں کا خیال رکھیں, تو وہی بات صحیح بات ہے کہ اہل علم کو تو کوئی پابندی قبول نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے ان کو علم دیا ہے, وہ ہر چیز کو اپنے علم کی روشنی میں سمجھیں, اس کو چیلنج کریں, اس پر نقد کریں, اس کی تنقید کریں. یہ کام ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس کی استعداد رکھتے ہیں. یعنی یہ میں ان اہل علم کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی فن کو یا کسی علم کو جس طرح کے جاننے کا حق ہے جانتے ہوتے ہیں. عام لوگ, خواہ وہ کچھ جاننے والے عام لوگ ہوں یا بالکل عام لوگ ہوں, ان کا کام یہی ہے کہ وہ اہل علم کی رہنمائی میں ان سے سیکھ کر, ان سے سوالات کر کے اپنی آرا قائم کرے. اپنی آرا سے مراد یعنی ان میں سے کسی ایک کی رائے کا انتخاب کر لے. اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی اطمینان نہ ہو تو عدم اطمینان کے ساتھ بھی بہرحال وہ کسی صاحب علم کی رائے کو اپنے عمل کے لیے انتخاب کرے اور غور کرتے رہے, اپنے سوالات پیش کرتے رہے. یہ کام کبھی نہ کرے کہ اپنا نسخہ خود ترتیب دے کے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں.
آپ سے بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ تقریر ایک انتظامی مسئلہ ہے. بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت پہ مختلف دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں اور مختلف روایات اور آثار سے بھی لوگ استشاد کرتے ہیں. ایک اور پہلو بیان فرمائیے کہ ہمارے عام طور پہ علماء سے جب آپ دلیل طلب کرتے ہیں, جو آپ نے کہا کہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کس نقطہ نظر کی بنیاد کیا ہے, تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے بھائی اگر تو تم مقلد ہو تو عمل کرو, اور اگر مجتہد ہو تو پہلے ثابت کرو تم مجتہد ہو, پھر ہم تمہیں اپنی دلیل بھی بتاتے ہیں. تو علماء بالعموم نتیجہ فکر ہی بیان کرتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں جس کی دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں بھائی دلیل جاننے کے لیے تمہیں عربی آنی ضروری ہے, اتنے علوم کا جاننا ضروری ہے, تم دلیل جان ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم ہماری سطح پر نہیں آؤ گے, پہلے ہماری سطح پر آؤ پھر ہم دلیل بتائیں گے. تو یہ پھر کیا ہوا کہ بندے کی تو وہ استعداد بھی نہیں تھی, اب وہ دلیل جاننا بھی چاہتا ہے لیکن جاننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا, تو علماء کیا کریں؟
دیکھیے یہ دو ایکسٹریمز نہیں ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ یا تو آدمی دلیل کو جان ہی نہیں سکتا, اور یا یہ ہے کہ اگر وہ دلیل کو جاننا چاہتا ہے تو عالم بنے. اس کے درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا صاحب علم جو استدلال ہے اسے عام آدمی کی ذہنی سطح پر لے آتا ہے. یعنی وہ کیا کرے گا, وہ یہ کرے گا کہ جو فنی یا علمی استعداد نہیں رکھتے, یعنی جتنے لوگ بھی اور زیادہ تر نہیں رکھتے, تو وہ کیا کرے گا, وہ یہ کرے گا کہ جو کچھ بھی وہ علم اس کے پاس ہے اس میں یہ دیکھے گا کہ ان کی سطح پر آ کر ان کی زبان میں ان کے اسالیب میں اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے. یہ بڑے علماء میں یہ استعداد ہوتی ہے, لیکن جو بڑے علماء نہیں ہیں وہ عام طور پر یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ بڑے علماء نے بھی لوگوں کو ایک زاویے کے اندر رکھنے کے لیے وہ دوسرا رویہ اختیار کر لیا, ورنہ یہ نہیں کہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے. یعنی مجھے جن بڑے علماء سے کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ یقیناً یہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے اور اس کی صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکل بات کو عام آدمی کی سطح پر لا کر کیسے اس کو سمجھا دیں. تو یہ بالکل ممکن ہوتا ہے, اور آج کے زمانے میں یہ چیز کرنی ناگزیر ہو گئی ہے. یعنی اب وہ دور گزر گیا جس میں ایک تہذیبی روایت کا غلبہ تھا, جس میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تھا, جس میں وہ دنیا پر سیاسی لحاظ سے بھی حکومت کر رہے تھے. اس میں لوگ یہ بات سن کے کہ تم کو تقلید کرنی ہے خاموش ہو جاتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت یہ بہت اچھی بات تھی, اس وقت بھی غلط تھی. اس سے ہمارے اندر محکومی کی ذہنیت پیدا ہوئی ہے. میں نے ایک موقع پر توجہ دلائی تھی کہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی کو اگر سمجھنا ہو تو وہ یہاں سے شروع ہوئی کہ جب سیاسی نظم ملوکیت یا بادشاہت میں تبدیل ہو گیا تو ہم محکوم ہو کر رہ گئے, اور جب ہم نے جا کر اپنی اصلاح کے لیے خانقاہوں سے رجوع کیا تو ہم سے تقاضا کیا گیا کہ مرید بنو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی, اور جب ہم نے اپنے عالم کے پاس جا کے اس سے دین سمجھنا چاہا تو ہم سے کہا گیا مقلد ہونا ضروری ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تنقید کرنا, سمجھنا, چیزوں کو جاننا, ان کے بارے میں سوالات کرنا, یہ ہماری تربیت نہیں ہو سکی. موجودہ زمانے میں علم کا ایکسپلوژن ہو گیا ہے, یعنی بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہر شخص کو ہر چیز میسر ہے. وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ایک انگلی ہلاتا ہے اور اس کے سامنے ایک پوری دنیا کھل جاتی ہے. تو اس میں اب ہمارے ہاں ان علماء کو آگے آنا ہوگا اور ہر طبقہ فکر سے آنا ہوگا. یعنی ہر طبقہ فکر اپنا استدلال رکھتا ہے, اپنا بات کرنے کا طریقہ رکھتا ہے. اب ہمارے علماء کو آگے آنا ہوگا تاکہ بڑے علماء لوگوں کی اس ذہنی ضرورت کو پورا کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو میں بہت درد مندی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ کے جو علم میں رسوخ نہیں رکھتے, جو ان علوم سے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں, وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس میدان میں وہ لوگ اتریں کہ جو لوگوں کے سوالات سنیں, صبر اور حوصلے کے ساتھ ان سوالات کا جائزہ لیں, اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کو غلطی کہاں لگ رہی ہے, ان کے سوالات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں, پھر اپنے علم کی مراجعت کریں, اپنے علم کو ریوزٹ کریں, اور اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنے بڑے علماء سے استدلال سمجھیں. پھر یہ جاننے کی صحیح کریں کہ ہم اس استدلال کو علم و فن سے اٹھا کر عام آدمی کی سطح پر کیسے لا سکتے ہیں. یہ کرنا ہوگا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور میرے نزدیک یہ طریقہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اختیار کیا. یہ کوئی بدعت نہیں ہوگی ہمارے ہاں, یہ اصل میں صحابہ کے دور کے معاملات کو زندہ کرنا ہوگا. علماء کو اس میں کچھ مزید محنت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اس پرانے طریقے کو چھوڑ کر اب یہ طریقہ اختیار کریں.
ٹھیک ہے, ہم سے بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بتائیے گا, ایک عام آدمی جب مذہبی علماء کی طرف رجوع کرتا ہے, آپ ہمیشہ فرماتے ہیں ہر مسلک کے اندر بڑے علماء موجود ہیں, ان کے پاس علم بھی ہے, ان کے پاس استدلال بھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کا عام طور پہ عوام سے جو تعارف ہے وہ ان کے باہمی انٹریکشن سے ہوتا ہے. اس وقت یوٹیوب آ چکا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, باقی دنیا ہے. آپس میں علماء جب ایک دوسرے سے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جس سطح پر بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے ایک عام آدمی میں تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جن معاملوں میں اختلاف کرتے ہیں ان معاملوں کے اندر بھی یہ آپس میں اس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. تو یہ جب آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہم کیا اپنی پریشانیاں ان کے پاس لے کے جائیں, تو پھر تو یہ ہمیں تقلیدی کی دعوت دیں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا علماء کے جو علمی اختلاف ہیں ان کو پبلک میں لا کر اس طرح سے موضوع بحث بنانا چاہیے, اس کا کیا نقصان ہوا ہے؟
میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ آپ دو ڈاکٹروں کو بٹھا دیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ علماء کوئی الگ صنف نہیں ہے, ہر فن میں, ہر علم میں علماء ہوتے ہیں. سائنس میں بھی ہوں گے, فلسفے میں بھی ہوں گے, جغرافیے میں بھی ہوں گے, تاریخ میں بھی ہوں گے. جب علماء آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک اصطلاحی زبان استعمال ہوتی ہے, عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا. ہمارے ہاں جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی علماء بیٹھے ہوں تو تو ان میں فرقہ بندیاں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، مناظرہ کرنے کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اخلاقی لحاظ سے بھی بعض اقدار ملحوظ نہیں رہتی۔ اس سے بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے علم اس طرح آتا ہے کہ یہ تو شاید کبھی فیصلہ کن ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو کوئی رائے قائم کی نہیں جا سکتی، تو میں اس کو مفید نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک اس طرح کی مناظرے کی مجالس، اس طریقے سے ایک دوسرے پر تان و تشنیع، یہ علم کا وقار برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کسی موقع کے اوپر آپ مکالمے کے انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور ہر آدمی دوسرے کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مناظرے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں یہ علم کی نفی کرتی ہیں۔ علم اصل میں آپ سے تقاضا کرتا ہے تواضع کا، آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ بات کو ایک طالب علم کے طریقے پر سمجھیں اور مکالمہ کریں تو عزت کے ساتھ، دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ۔ اس کی ہماری تربیت بڑی ناقص ہے۔ ان تمام وجوہ سے میں جو صحیح طریقہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء جب بھی سوسائٹی کے سامنے آئے، اور اب ان کو ہر حال میں آنا ہے، یعنی اب ان کے پاس صرف مسجد کا ممبر نہیں ہے کہ جہاں وہ خطبہ دیں گے اور لوگ سن لیں گے، جدید ذرائع نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ ان کو آنا ہے سامنے، تو وہ کیا کریں؟ جب ان کو عام لوگوں سے بات کرنی ہے تو وہ اپنے استدلال کو عام آدمی کی سطح پر لا کر اسے سمجھانا سیکھیں۔ اگر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو میں آپ کو پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ان کی وہ باتیں لوگ سمجھ لیں گے کہ جو اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور نتیجے کے طور پر وہ بالکل بے پڑھے لکھے لوگوں کے جال میں اپنے آپ کو جا کے پھنسا بیٹھتے ہیں۔
ٹھیک ہے، سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ملک میں خود بالخصوص برصغیر کی جو ایک دینی روایت ہے اس میں تکفیر کا ایک عنصر ہمیشہ نمایاں رہا۔ سوال میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان یا ہندوستان یا کسی ملک کی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تکفیر کو آؤٹ لا قرار دے دے اور کہے کہ تکفیر پر پابندی ہے، جب آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں تو یہ اس کی حق تلفی ہوتی ہے، وہ اپنی شناخت ایک ظاہر کر رہا ہے، آپ لوگوں میں اس کی حیثیت عرفی کو بھی چیلنج کرتے ہیں، لہٰذا تکفیر آپ نہیں کر سکتے، تکفیر کو آؤٹ لا قرار دے کے اس پہ پابندی عائد کر سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت؟
اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی مذہبی فکر کی روح سے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز کفر ہے، فلاں چیز ضلالت یا گمراہی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس پر کوئی پابندی لگانی چاہیے، اس پر صرف ایک ہی پابندی ہے جو ویسے تو ہر صاحب علم کو خود اپنے اوپر لگانی چاہیے، لیکن آپ چاہیں تو قانون کی سطح پر بھی لوگوں کو اس کا پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی زبان بولیں، شائستگی سے بات کریں، اپنی بات دلیل کے ساتھ کہیں، نظریے پر بات کریں، کسی شخص کو ہدف نہ بنائیں۔ یہ آپ کو ضرور لوگوں کو تربیت بھی دینی چاہیے، اہل علم کو اپنے شاگردوں کو بھی سکھانا چاہیے، خود بھی یہ روایت قائم کرنی چاہیے۔ اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ کسی نظریے کا تجزیہ کر کے اس کی غلطی واضح کریں۔ یہ غلطی واضح کرنا، آپ سائنس میں پابندی لگا دیں تو علم رک جائے گا، آپ کسی اور فن میں پابندی لگا دیں اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ مذہبی علم میں بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی اور نہیں لگانی چاہیے۔ کسی ریاست اور حکومت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ علم پر پابندی لگائے۔ علم اگر علم کے طریقے پر سامنے آتا ہے تو جب ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز کفر ہے، تو ہم اصل میں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور استدلال سے اپنی بات واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی جماعت زیر بحث ہی نہیں ہوتی، وہ بات زیر بحث ہوتی ہے کہ یہ بات قرآن و سنت کی روح سے کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ بتا رہا ہو کہ گاڑی پانی سے نہیں چلائی جا سکتی اور وہ یہ بتائے کہ گاڑی پانی سے چلانے کا تصور اپنے اندر کیا حماقت میں رکھتا ہے، تو وہ اس کو ایک اصول کے طور پر، علم کے طور پر بیان کرے گا، یہاں تو پابندی کا کوئی سوال نہیں۔ کسی فرد یا کسی گروہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کافر ہو گیا ہے یا وہ مسلمان نہیں رہا یا وہ مشرک ہو گیا ہے، اس نوعیت کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی میرے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، تلقین کی جائے، کیونکہ جب ریاستیں اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں تو یہ بڑی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم اگر کسی مرحلے پر یہ اندازہ ہو کہ یہ چیز لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرے کا موجب بن رہی ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک، یعنی کہ یہ ریاست کو حق مل جاتا ہے۔ میں پاکستان کے بارے میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کفر کے فتوے جب ایک دفعہ لگ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اپنی وضاحت دینا یا آپ کو اپنے دفاع کا بھی موقع نہیں ملتا، اور یہ جو موب جسٹس کی ایک پوری نفسیات وجود میں آئی ہے، اور پھر کسی عدالت میں آپ چلے جائیں تو وہاں کوئی مقدمہ لینے کو تیار نہیں ہوگا. تو اس پورے کے پورے پس منظر میں لوگوں کو یہ قانونی طور پر پابند کر دیا جائے کہ آپ کسی کے دین ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اور آپ اختلاف کریں کفر شرک ارتداد جس طرح آپ نے چیزیں بتائی ہیں ان کی بنیاد پر, لیکن کسی کو مسلمان یا غیر مسلم بنانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس پہ پھر اس ماحول میں جات ہونی چاہیے,
اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو آپ نے دوسرے پر حملہ کر دیا نا. جب آپ نے دوسرے پر حملہ کر دیا ہے, یعنی اس کی جان پر حملہ کر دیا, اس کے مال پر حملہ کر دیا, اس کی آبرو پر حملہ کر دیا, عقل و رائے پر حملہ کر دیا, یہ آپ کو حق حاصل نہیں. اور میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جو ریاست یا حکومت کا نظم ہے اس کا دائرہ اختیار شروع اس وقت ہوتا ہے جب آپ حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی جان مال آبرو کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو جس وقت کوئی آدمی میرے بارے میں یہ کہتا ہے, یا میں کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ تم کافر ہو, یا یہ کہتا ہوں کہ تم مشرک ہو, تو وہ اصل میں میری عزت پر حملہ کر رہا ہے. کیونکہ میرا مسلمان ہونا یا میرا اپنے دین کا تعارف کرانا یہ میرا حق ہے, اور یہ میں ہی بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں. تو کسی دوسرے کا یہ کام نہیں ہے. وہ کسی نظریے پر تبصرہ کرے گا, کسی رائے پر تبصرہ کرے گا, یہ اس کا حق ہے, یہ میرا بھی حق ہے, یہ آپ کا بھی حق ہے, یہ عالم کا بھی حق ہے. اور اگر کسی وقت حکمران بھی لوگوں کو ممبر پر کھڑے ہو کے بتانا چاہے کہ کفر کیا ہے, ایمان کیا ہے, یا فلاں چیز کفر ہے اور فلاں ایمان ہے, تو یہ تعلیم ہے, یہ دعوت ہے, یہ تبلیغ ہے, اس پر کوئی پابندی نہ لگ سکتی ہے نہ لگانی چاہیے. جب آپ ایک متعین فرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے یا بی, زید یا بکر, یہ کافر ہے, خواہ آپ فرد کے بارے میں کہیں, خواہ افراد کے کسی مجموعے کسی گروہ کے بارے میں کہیں, یہاں آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں آپ ان کی حیثیت عرفی پر حملہ آور ہو گئے ہیں. یہ آبرو کے خلاف اقدام ہے, اس لیے اس پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے, اس کے بارے میں قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے, اسی اصول پر کہ ریاست کا دائرہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب لوگ کسی کی جان مال آبرو پر حملہ آور ہو جائیں.
ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ سوال اکثر قانون دان اور یہ جو وکلا ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ واضح ہوتا ہے جب کوئی موکل ان کے پاس آتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے, گناہگار بھی ہے, اور وہ درون خانہ اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, لیکن اب آپ لوگ مجھے بچا لیں. تو کیس تو جب کوئی وکیل لڑتا ہے تو اسی بنیاد پہ لڑتا ہے کہ اپنے جو موکل ہے اس کو وہ یہ ثابت کرے کہ اس پر کوئی الزام نہیں ہے اور اس کو بری کر دیا جائے, لیکن ضمیر کی خلش ہمیشہ باقی رہتی ہے. تو ایک وکیل کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا جو کلائنٹ ہے وہ مجرم ہے تو پھر وہ کیا کرے؟
دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی مجرم ہے, لیکن آپ اس کو بھی جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں اور خود بھی جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ تو بڑا جرم ہے, اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ مجرم ہے, لیکن قانون کے مطابق اس کے لیے رعایت کی گنجائش ہے, تو آپ وکیل کی حیثیت سے اس مقدمے کو لیں, اور اس پہلو سے جو ایک مجرم کو سہولت میسر آ سکتی ہے یا کوئی رعایت یا نرمی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس میں اس کا مقدمہ لڑیں. یہ آپ کا بھی حق ہے, یہ اس مجرم کا بھی حق ہے. یعنی جس وقت کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو جس طریقے سے ایک فریق کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو سزا دلوانے کی کوشش کرے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے, اسی طرح ایک دوسرا فریق ایسا ہونا چاہیے جو یہ دیکھے کہ اس کو اگر کوئی رعایت قانون بھی دیتا ہے, اخلاقیات بھی دیتے ہیں, تو وہ اس کو ملے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, ہم اصل میں خود بھی جھوٹ بولتے ہیں, دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتے ہیں, اور سارے مقدمات جھوٹ کی بنیاد پر قائم کر دیتے ہیں. تو یہ تو میرے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ بس اس سے اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے. تو وکیل کا کام کیا ہے, اگر اس پر یہ واضح ہے کہ یہ بے گناہ ہے تو اپنی پوری طاقت صرف کرے کہ وہ اس کو بچا لے. اس لیے کہ بے گناہ کو بچانا, یہ تو جیسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ جس نے کسی ایک آدمی کی جان لے لی اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی, اور جس نے کسی ایک آدمی کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. تو جب آپ کسی مجرم کو بچاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم نہیں ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے, یا آپ کو اطمینان ہے کہ یہ مجرم نہیں, آپ کے علم کی حد تک نہیں ہے, تو آپ اصل میں اس کو زندگی بخش رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا خیر کا کام ہے. جب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ مجرم ہے تو پھر آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ قانون میں جو رعایت اس کو مل سکتی ہے بس اپنی وکالت کو وہاں تک محدود رکھیں. اس سے آگے ایک قدم بھی اگر آپ بڑھاتے ہیں تو یہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں.
اچھا مثال لے لیتے ہیں, یعنی ایک موقع لا کر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے چوری کی ہے, اور اب وکیل جو ہے وہ کورٹ میں کیا کرے گا, وہ پہلے اس کو منوائے گا کہ جی میرے کلائنٹ نے چوری تو کی ہے لیکن مثلا یہ بھوکا تھا یا بے روزگار تھا یا اس کی ضرورت تھی, لہٰذا اس کو یہ رعایت مل جائے, یہ پہلی دفعہ اس نے کیا, آئندہ یہ نہیں کرے گا, لکھ کے دے. تو اس نوعیت کا پھر معاملہ ہوگا.
یہ قانون کوئی جاننے والا بتا سکتا ہے کہ جب ایک مجرم آپ کے سامنے آتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ خود قانون کے اندر کسی جرم کو ثابت کیسے ہونا ہے, یہ اپنی ذات میں خدا کے نظام کے اندر رکھی ہوئی رعایت ہے. آپ اندازہ کیجئے نا کہ ایک آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے, بدکاری کا ارتکاب کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چار گواہ لائیے, تو تین گواہ تو جانتے ہیں نا کہ اس نے بدکاری کی ہے, تو اس کے باوجود قانون یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک چار پورے نہیں ہوں گے سزا نہیں دی جائے گی. تو یہ جو میں نے رعایت کی بات کی, تو یہ دو پہلوؤں سے ہوتی ہے, ایک وہ جس کو آپ نے بیان کیا کہ مجرم کے حالات کے لحاظ سے, ایک یہ ہے کہ خود مجرم کو سزا دینے کے لیے قانون میں جو پروسیجر بیان کیا گیا ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو دونوں پہلوؤں سے آپ اس کے مقدمہ لڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی معنی نہیں.
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان فرمائیے کہ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے, دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے, اس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ مرحلہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. دونوں طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن ہے تو اس کو وہ تکلیف نہیں ہوگی, لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ خود پیغمبر بھی اس تکلیف سے گزرے ہیں جو نزاع کی کیفیت ہوتی ہے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا دینی آثار اور لٹریچر شواہد میں کچھ چیز بیان ہوئی ہے؟
یہ بات جو ہے یہ بس عامیانہ سی بات ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی بیماری اس پر آ گئی, وہ بیماری زندگی کے کسی مرحلے میں آ سکتی ہے. ہمارے سامنے جو شواہد ہیں اس میں دنیا میں جو لوگ ہر لحاظ سے نیک سمجھے گئے, جن کے بارے میں یہ تصور کیا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ بسر کی ہے, ان کو بھی بڑی بڑی بیماریوں سے سابقہ پیش آیا. میں نے خود اپنے ہین حیات دیکھی ہیں بے شمار شخصیات کہ جن کو بڑی تکلیفوں سے دو دو سال, چار چار سال, دس دس سال گزرنا پڑا ہے. بہت بڑے لوگ جن کے بارے میں مجھے یہ احساس تھا کہ ان کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے, فالج میں مبتلا ہو گئے, پڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے نہ زندگی میں کسی تکلیف کو کسی کے اچھے یا برے ہونے کی بنیاد کے اوپر دیکھنا چاہیے, اور نہ موت سے پہلے. یہ اصل میں جب تک زندگی ہے تکلیفیں آئیں گی. اس میں صحیح بات وہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ اس طرح کی تکلیفیں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کفارہ بن جاتی ہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے, پھر یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلطیوں کا کفارہ ہو رہا ہو, یعنی اللہ تعالیٰ یہ نمونہ بھی پیش کرتے ہیں کہ میرا ایک بندہ جو میرے اوپر اعتماد رکھتا تھا, تکلیف میں وہ کس صبر کے ساتھ, میرے اوپر کس اعتماد کے ساتھ وہ میرا شکر ادا کرتا رہا, یا مجھے یاد کرتا رہا, یا اس موقع پر کوئی شکوے شکایت کی بات اس کی زبان پر نہیں ہے. تو یہ سارے پہلو ہوتے ہیں. یہ دنیا اصل امتحان کی دنیا ہے, اور امتحان کی اس دنیا میں مرتے دم تک امتحان باقی رہتا ہے. تو اس لیے اس پر تو کوئی قیاس کرنے کی گنجائش نہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا. یعنی زندگی میں بھی بعض تکلیفیں ہوئیں, اور آخر میں بھی آپ کو ایک تکلیف سے گزرنا پڑا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ تو ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہے, بڑے سے بڑے شخص کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. کبھی مراتب کو اونچا کرنے کے لیے یہ تکلیف ہوتی ہے, کبھی گناہوں کے کفارے کے لیے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے کوئی سوال نہ ہو, یہاں ہی کوئی معاملہ صاف کر دیا جائے. ان سب پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ جس وقت فرشتہ آتا ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے, تو قرآن مجید نے بالکل وضاحت سے بتا دیا ہے کہ اس وقت حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے. یعنی اس میں بہت صراحت سے بتایا گیا ہے کہ اچھے اہل ایمان کا استقبال کیسے ہوتا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہیں. تو جب آپ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ. آپ کو ایک مجرم کی حیثیت سے پکڑا جا رہا ہے, یا آپ کا استقبال کر کے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اس میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ تین ہی صورتیں سمجھ میں آتی ہیں قرآن و حدیث سے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مجرم جن کے لیے یہاں فیصلہ ہو گیا, جیسے ابو جہل ابو لہب ہیں, تو ان کے لیے اس کے بعد بھی عذاب جاری رہتا ہے. فرعون کی مثال دے کے قرآن نے بتا دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ سرکش لوگ تھے, خدا کے مقابلے میں آ گئے, انہوں نے خدا کے پیغمبروں تک کو چیلنج کر دیا. دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی, اللہ کے لیے زندگی بسر کی, شہادت کے منصب پر فائز ہوئے, ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو صرف سلایا نہیں جاتا, بلکہ اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں, اور اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں, وہ خواہ مسلمان ہوں یا کافر, وہ سب کے سب سلا دیے جاتے ہیں, اور وہ پھر قبروں سے اٹھیں گے. اور اسی وجہ سے وہاں لفظ رکود استعمال ہوا ہے قرآن میں, کہ جب وہ اٹھیں گے تو کہیں گے کہ مم باسا نام ان مرکدنا, ہمیں ان قبروں سے, ان سونے کی جگہوں سے کس نے اٹھا دیا. تو یہ تینوں چیزیں بالکل واضح ہیں
قرآن. صاحب آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں, ذکر سے کیا مراد ہے؟ آپ اکثر ہی فرماتے ہیں کہ ذکر محض کسی چیز کی تکرار کا نام نہیں بلکہ ایک فکری استحضار ہے, ایک آدمی کے اندر فکر کی سطح پہ, عقل کی سطح پہ, شعور کی سطح پہ کسی چیز کو روشن رکھنا ہے. یہ روایتوں کے اندر جو مختلف دعائیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے, اس میں کہیں کہیں تکرار ہو جاتی ہے, یعنی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اتنی دفعہ پڑھی جائیں, تو اگر وہ آپ کی بات کو درست مانا جائے تو پھر یہ تکرار کی یا کسی چیز کو بار بار دہرانے کی, اس کی کیا حکمت ہوگی؟
یہ انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بات کہی جاتی ہے, یعنی آدمی اپنے آپ کو کسی یاد میں غلطان کر لے, یاد اس کا احاطہ کر لے, اس کے ذہن فکر میں یاد ہی باقی رہ جائے, تو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی, ظاہر ہے وہ پہلے فکر کی سطح پر ہوگی, یاد دہانی ہوگی تو زبان سے بھی کلمات نکلیں گے, لیکن جب آپ بار بار کسی اچھے کلمے کو دہراتے ہیں تو آپ کی نفسیات پر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ یاد آپ کا احاطہ کر لیتی ہے, اور پھر اس کے بعد ذہن کے اندر یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے, یعنی جو لفظ آپ بول رہے ہیں اس لفظ میں سب سے بڑا لفظ کیا ہے؟ اللہ. تو آپ نے سبحان اللہ کہا, الحمدللہ کہا, بسم اللہ کہا, تو ذات خداوندی کا جو احساس آپ کے اندر ہے اس پر ایک طرح سے توجہ پوری طرح مرتکز ہو گئی, ارتکاز پیدا ہو گیا. تو یہ محض ایک نفسیاتی چیز ہے, یعنی ارتکاز توجہ کے لیے رسول اللہ نے بھی فرمایا اور بعض صالحین بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کلمے کو بار بار دہرائیے, لیکن یہ بار بار دہرانا فکر کے ساتھ ہوگا, شعور کے ساتھ ہوگا, فہم کے ساتھ ہوگا, معنی کو پوری طرح سمجھ کے ہوگا, اس وقت اس کا مقصد پورا ہوتا ہے.
اچھا, ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے ناظرین. متفرق سوالات کی نشست تھی, کوشش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب کے سامنے وہ تمام سوالات رکھیں جو آپ حضرات کی جانب سے موصول ہوتے ہیں, اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان سوالات میں اپروچ اور ان کو سمجھنے کا صحیح زاویہ نظر اور صحیح طریقہ اور فکر کیا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حضر خدمت ہوں گے, اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.